أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صلى الله عليه محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان گرامی، ہمارا موضوع اسلامی بیداری، اسلامک اویکننگ، تاریخ سے عبرت لینا اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات، عاشورائی تعلیمات اور کربلا کی تعلیمات کے سائے میں ڈھالنا. کل کے مجلس میں کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھیں، مناسب یہ ہے کہ ادھوری باتوں کو تکمیل کر دیا جائے، پھر جو وقت ہمارے پاس بچے گا اسی وقت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کی بحث جو کل سے مربوط ہے آگے بڑھائیں. ہم نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے انتظار کیا اپنی نبوت کے اعلان کا. تین وجوہات ہم نے بیان کی، اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، حکمت الہیہ سے تمام تر واقفیت بشری عقل کا کام نہیں ہے. ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے علل الشرایع، شرایع یعنی شریعت میں جو چیزیں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کی علتیں کیا ہیں. علماء حاضر اس عنوان پر اعتراض کرتے ہیں کہ عنوان کافی نہیں ہے، تسامح ہے اس میں، اس عنوان میں تھوڑا بہت اشکال ہے. صحیح عنوان یہ ہونا چاہیے کہ حکم الشرایع، یعنی شریعت میں جو احکام ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں. اگر کہیں گے علت یعنی کاز ریزن، تو وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ بہت سے احکام کی علتوں کو ہمارے یہاں بیان نہیں کی گئی ہیں. یہ بیان کیا گیا ہے کہ الخمر حرام لأنه مسکر، شراب حرام ہے اس لیے کہ وہ مست کر دیتا ہے، انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے، سوچنے کی صلاحیت کو انسان سے نکال لیتا ہے. مگر اکثر احکام جو ہمارے پاس ہیں اس کی علت نہیں بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پر صبح کی نماز دو رکعت کیوں نہیں بیان کیا گیا، ظہر کی چار رکعت کیوں، عصر کی چار رکعت کیوں، مغرب کی تین رکعت کیوں، عشاء کی چار رکعت نہیں بیان کیا گیا ہے. یہاں پر یہ تو دور کی بات ہے، تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. حج پہ آپ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں جیسے ہی آپ نے احرام کا لباس پہنا، کچھ چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، محرمات. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، مگر کچھ چیزیں آتی ہیں اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. خوشبو، عام حالات میں خوشبو کا سونگنا مستحب ہے. آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہو تو آپ خوشبو لگا کے جائیں، مستحب ہے. خود پیغمبر اسلام ایک مرتبہ، تاریخ میں نقل ہے کہ وہ ابو ایوب انصاری کے یہاں مہمان تھے مدینے میں، वो टू स्टोरी बिल्डिंग थी उस जमाने में। पैगंबर ऊपर रहा करते थे, अबू अय्यूब अंसारी की फैमिली नीचे, खाना पका के वो भेजती थी, अबू अय्यूब अंसारी खाना पैगंबर की खिदमत पेश करते, जब खाना खत्म हो जाता तो बर्तन लेके वापस जाते। एक मरतबा खाना लाके रखा था, जब वापस ले जाने के लिए बर्तन उठाया, देखा खाना पड़ा हुआ है। अबू अय्यूब अंसारी ने कुछ नहीं कहा, पैगंबर इस्लाम है, बड़े मेहमान है, बड़े लोगों को बड़े मेहमानों का शरफ मिलता है। तो ये आदमी ऐसा मामूली आदमी नहीं था, वो अय्यूब अंसारी थे। कुछ नहीं कहा, मगर पैगंबर भी तो हकीम है। पैगंबर ने कहा देखो खाना बहुत लजीज था, चूंकि खाने में प्याज थी, और देखो प्याज भी बहुत अच्छी चीज है, खाना चाहिए, मगर मैं चूंकि पब्लिक गैदरिंग के लिए जा रहा हूं, मैं एड्रेस करने जा रहा हूं, प्याज खा के पब्लिक में जाना इमीडिएटली ये अच्छा नहीं है, इसलिए कि दहन से बदबू आती है। ये इसलिए कह रहे हैं ताकि फिर जाके अपनी बीवी से झगड़ा ना करें, मैं कैसा खाना बना के दे दिया पैगंबर को, पैगंबर ने खाया नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर कर रहे हैं, अहकाम भी बता रहे हैं कि देखो जब पब्लिक गैदरिंग में जाना, किसी से मिलने जाना, तो अपने हर चीज का ख्याल रखना, उसकी तबीयत का भी ख्याल रखना। तो खुशबू का लगाना मुस्तहब है, मगर जैसे आपने एहराम का लिबास पहना, तलबिया कहा, मुहर्रम हो गए, तो खुशबू का सूंघना हराम है। अब क्या फलसफा तराशेंगे? ये तो बात दूर की बात, अगर बदबू आ रही है तो आप बंद नहीं कर सकते अपने नाक को, कराहत का इजहार नहीं कर सकते। ये समझ में आने वाली बात है, इसका फलसफा नहीं बयान किया गया। तन्हा तरीन फलसफा जो हमारी समझ में आता है वो ये है कि यहां पर हज में, बिलखसूस जो हज के लिए जाता है इंसान, वहां फलसफा ढूंढने की जगह नहीं है, वहां पर अपनी उबूदियत को साबित करना है कि मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं। बंदगी का तकाजा यह कि जो कहा जाए वो मान लिया जाए, चुपचाप, नो रीजनिंग, नो क्वेश्चनिंग, पूछना नहीं है कि क्यों, अगर हमने पूछा क्यों तो फिर बंदगी से खारिज हो गए। ये फलसफा है। तो अक्सर अहकाम जो बयान नहीं किए गए, अगर हम कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम के ये तीन वजूहात हो सकते हैं, ये वजूहात मतलब ये कॉजेस नहीं है, इलल नहीं है, हिकमत है, तो कई और भी हिकमतें हो सकती हैं जो हमारी समझ में आई हैं, वो तीन हिकमत। एक ये कि पैगंबर ने अपने मिशन को कामयाब बनाने के जो सबब थे, असबाब थे, उसका इंतजार किया। एक हमने अर्ज किया फाइनेंशियल सपोर्ट, जनाबे खदीजा ने पूरा किया। दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जनाबे अबू तालिब ने पूरा किया। तीसरी जरूरत जिसको हमने अधूरा बहस किया था वह ताकत, ताकत चाहिए, मसल पावर चाहिए। जब तक पावर ना हो, लाख आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, लाख फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आपका मिशन आगे नहीं बढ़ता। कोई भी ताकतवर आके आपके मिशन को रोक सकता है। मैं तवज्जो चाहता हूं अजीजान मोहतरम, ये सिर्फ तारीखी बातें नहीं है, अपने जमाने में अप्लाई कीजिएगा। आपकी मिशन जो चलाना हो तो इतनी तीन चीजों का ख्याल कीजिए जरूर। किसी मुल्क को बाकी रखना हो तो तीन चीजें बहुत जरूरी है, वरना कोई भी आके अटैक कर सकता है, कोई भी आके इन्वेट कर सकता है। मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती तो यही है। मैं पॉलिटिकल अफेयर्स में गुफ्तगू नहीं करना चाहता, और ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूं, ना मुझे इतने मालूमात हैं, मगर इतना तो समझता हूं कि भाई कुछ उमूर ऐसे होते हैं वो नेशनल होने चाहिए। आप सिक्योरिटी को, किसी मुल्क की सिक्योरिटी को दूसरों के हवाले करेंगे तो मुल्क मुल्क नहीं रहेगा। मुल्क किसी भी मामले में कंप्रोमाइज कर सकता है, सिक्योरिटी के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो फिर वो मुल्क बाकी नहीं रहेगा। पैगंबर इस्लाम ने ताकत का इंतजार किया। हम कहते हैं मौलाए कायनात पैगंबर इस्लाम के बाजू थे, मसल पावर। ये कोई जज्बाती बात नहीं कह रहा हूं, ये कोई अकीदती बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मौला से हमें मोहब्बत है इसलिए मैं करूं, नहीं, अपनी बात नहीं। देखिए तशय्यो, मकतबे तशय्यो की खूबी यही है, देखिए हमारा इम्तियाज यही है कि हम अगर अपनी बात को साबित करने जाते हैं तो हम अपनी किताबों से नहीं करते, अपनी बात को हम साबित करना चाहते हैं तो हम मुखालिफ की किताबों से साबित करेंगे। अल हक्को मा शहदत बिल आदा, हक वो है कि जिसकी दुश्मन गवाही दे। हम भी अपने मुखालिफ ग्रुप से यही कहते हैं, कोई भी हो, कि अगर हमारी बात को साबित करना चाहते हो, हमारे लिए साबित करना चाहते हो, तो जिस तरह हम तुम्हारी किताबों से हवाला दे रहे हैं, तुम हमारी किताबों का हवाला दो, मान लेंगे। نحن ابناء الدلیل نمیل حیثو یمیل, ہم دلیل کے بچے ہیں, لاجک کے بچے ہیں, فلسفی کے بچے ہیں. جب کوئی لاجک بات آتی ہے, معقول بات آتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں. تاریخ میں کوئی ایک بات بتائیے ہمارے علماء کی, ایک بات جہاں پر لاجک ہو اور وہاں پر عقلی بات ہو علماء نے انکار کیا ہو, نہیں ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. تو ہم اہل تسنن کی کتابوں سے اور اتفاق سے ایسے مسائل, چونکہ تاریخ لکھنے والے وہی تھے, بادشاہ حکومت انہی کے ہاتھوں میں تھی, بہت سی کتابیں جو ہمارے علماء نے لکھا اس کو نظر آتش کر دیا گیا, ہمارے پاس وہ منابع موجود نہیں ہیں. تو انہی منابعوں سے ہم ثابت کریں گے کہ بھئی طاقت کون تھی, کون سی طاقت تھی. جذباتی بات نہیں کر رہے ہیں. جنگ بدر کا تذکرہ کیا میں نے, جنگ بدر میں نے عرض کیا کہ ہزار سے زائد دشمن تعداد میں, اسلحہ کے اعتبار سے بالکل لیس, ایک ایک کے پاس دو دو اونٹ, دو دو گھوڑے, کئی کئی ویپن. یہاں پر 313 انکلوڈنگ 13 ایئرس 14 ایئرس ٹین ایجرس اور 70 ایئرس اینڈ ابو 70 ایئرس. پیغمبر نے وہاں پر سب کو, جو بوڑھے تھے, جو ضعیف العمر تھے, ہم کہتے ہیں ضعیف العمر تھے, ضعیف الایمان نہیں تھے, ضعیف العمر تھے, یعنی ان کی عمر بہت لمبی تھی, ان سے کہا کہ تم اپنی داڑیوں کو خضاب لگاؤ, کمر کو کس لو, تاکہ دشمن دیکھے تو تمہیں بوڑھا نہ سمجھے, کمزور نہ سمجھے. پیغمبر نے پورا انتظام کیا. اب رپورٹ دیکھیے, میرے پاس ابھی میرے پاس موجود ہے ڈاکیومنٹ, میں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں. ان کی تاریخ یعقوبی ہے جو اہل تسنن کا رائٹر ہے, سیرہ ابن ہشام ہے اہل تسنن کا رائٹر ہے, انہوں نے نام لکھے ہیں کہ جنگ بدر میں کون کون تھے. 313 نام یاد کرنا اس زمانے کی میموری کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. 313 کے نام لکھے ہیں کون کون تھے اور کون کون پہلے فرنٹ لائن میں تھے, کون کون شہید ہوئے, کون کون بچ کے آئے, اور مخالفین کے نام بھی لکھے ہیں, کون کون آئے تھے, کون کون قتل کیے گئے, کون کون مارے گئے, کون کون اسیر ہوئے, سب کے نام لکھے ہیں, اور کس کس کو کس نے مارا. بہت توجہ چاہتا ہوں, کس کس کو کس نے مارا. دیکھیں یہاں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں میں, یہاں کوئی فضائل کے گوشے میں نہیں بیان کر رہا ہوں, ایک سنجیدگی کی گفتگو ہے. دیکھیں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے, نحن ابناء الدلیل, ہم ریزننگ کے بچے ہیں, لاجک ہو تو مان لیں گے. لکھا ہے سیرہ ابن ہشام اور تاریخ یعقوبی میں کہ 70 لوگ ان کے مارے گئے, کفار قریش کے 70 لوگ مارے گئے. بھائی 1000 میں 70 لوگ, 313 ادھر ان کے مقابلے میں تو بڑی بات ہے, اس زمانے میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا. 70 لوگ مارے گئے, 70 اسیر ہوئے اور باقی سب بھاگ گئے, بڑی فتح. اب 70 میں لکھا ہے بالاتفاق, تھوڑا سا سلائٹ اختلاف ہے, کسی نے کہا 35 کو مولا کائنات نے قتل کیا, کسی نے کہا 36 کو, ایک کا اختلاف. اب 70 میں 35 کیا نسبت ہوتی ہے, 50%, اور سلائٹ کی ابو 50%. مولا کائنات نے, اب رہی بات کیا دوسرے سب, ہم جب مولا کائنات کی شجاعت کا تذکرہ کرتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب حمزہ کی شجاعت نہیں تھی, اس کو ڈینائی نہیں کریں گے ہم, یا دوسرے مصعب بن عمیر ہیں, اچھے اچھے صحابی ہیں پیغمبر اسلام کے, ہم اگر اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں تو اس لیے بھی تعریف کرتے ہیں کہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی تو ہیں. کیا کرنے جا رہا ہوں, اہل بیت علیہم السلام تو اہل بیت ہیں ہی, چلو مان لیں صحابی رسول بھی تو ہیں. صحابی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں ہمارے برادران نے اہل تسنن, وہ کیا فرماتے ہیں, جس نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یا ان کے زمانے میں رہے وہ صحابی, وہ بھی تو ہیں. چلے ہم صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں آپ کی کتابوں سے. اب ایک چیز گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں, جو اس کو آپ غور سے سنیے گا, کچھ صحابی ایسے تھے, محترم صحابی ایسے تھے جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا, کسی کو قتل نہیں کیا. یہ میں پھر جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. हम लोग कभी कभी सोचते हैं कितने बड़े बेवकूफ थे, कितने बड़े बुद्ध नहीं, इतने बड़े बुजदिल भी नहीं थे, इतने बड़े बेवकूफ भी नहीं थे। कभी भी दुश्मन को बेवकूफ न समझिए, दुश्मन को बेवकूफी समझना खुद बेवकूफी है। कभी दुश्मन देखिए, दुश्मन किसका दुश्मन, अगर बड़ी शख्सियत दुश्मन है तो उसको कम मत समझिए। इतनी जुर्रत तो है उसमें कि बड़ी शख्सियत की मुखालिफत करे, तो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं हो सकता। उनकी शुजात की दाद देनी चाहिए, उनकी जसारत की दाद देनी चाहिए। भाई पैगंबर का मुकाबला कर रहे हो तो बड़ा पित्ता चाहिए ना उसके लिए, आसान काम नहीं है। बड़े बड़े काम किए उन्होंने अपनी जगह, किसी को कत्ल नहीं किया, ना इतने बुजदिल थे और ना इतने बेवकूफ थे। बेवकूफ इसलिए नहीं कि बड़े बड़े मास्टर प्लान किए उन्होंने, तो बेवकूफ नहीं। मैं पूरी खुलकर बात नहीं करना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं। डिप्लोमेसी, आज की डिप्लोमेसी हार गई, आज के डिप्लोमैट्स को सबक लेना पड़ेगा। उतनी बड़ी डिप्लोमेसी की उन्होंने तो बेवकूफ नहीं है, ठीक। इतने बुजदिल भी नहीं है, क्यों? इसलिए कि अपने दौर में उन्होंने हजारों को कत्ल किया है, तो इतने कमजोर भी नहीं है। फिर वजह क्या है कि इतनी जंगों में उनका नाम नहीं आता किसी को कत्ल किए हुए, वजह क्या है? अल्लाह, मैं इस वजह को बयान करने से पहले एक वाकया जो मैंने डॉक्यूमेंट देखा नहीं, सुना है एक बुजुर्ग से, हैदराबाद में, इंडियन हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नहजुल बलागा पर। उस जमाने के प्रेसिडेंट जो उबूरी प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन तेलिया में, वो एज ए चीफ गेस्ट शरीक थे। कॉन्फ्रेंस के बाद एक बुजुर्ग हस्ती अहले तसन्नुन के आलिम दीन जनाब जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के पास आते हैं और फरमाते हैं कि मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूं, खलीफा दुवम के खुतबात, उनके खुतूत और उनके सेइंग्स को मैं जमा कर रहा हूं। नहजुल बलागा की कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बुजुर्ग हजरत जा रहे हैं और चीफ गेस्ट से मिलकर बात कर रहे हैं कि मैं खलीफा दुवम के खुतूत, खुतबात और विजडम वर्ड्स को जमा कर रहा हूं। तो जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने फौरन कहा, फौरन काम कीजिए, जल्दी कीजिए, ये नहजुल बलागा के हक में बड़ी खिदमत होगी। जब तक रात के अंधेरों को नहीं समझा जाता, दिन के उजाले समझ में नहीं आते। कंपेयर करें, तारीख है, सब कुछ खुली खुली किताब है, बैठ के बात करेंगे पीसफुल एनवायरमेंट में। हमें कोई गाली गलोच नहीं करना है, तबर्रा का नाम गाली गलोच नहीं। मैं बहुत बेहद माजरा चाहता हूं कुछ लोगों से कि हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम से एक गाली सुनाइए आप, उनकी सीरत पर चलना है चाहिए ना हमें। तबर्रा उसका नाम नहीं है। देखिए, हम लोग कुछ रेड लाइन्स हमारे यहां मुअय्यन किए गए हैं, उस रेड लाइन को क्रॉस करना हमारा सेवा नहीं है। हम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, अहले बैत से मुकद्दम नहीं होंगे। ला तुकद्दिमू बैना यदिल्लाह व रसूलिह, कुरान कह रहा है कि रसूल और खुदा, अहले बैत, कुरान, उससे आगे मत बढ़िए। जो भी आप साहिब नजर हैं, बहुत बेहतरीन आपका नजरिया ठीक है, मगर कुरान से बढ़कर नहीं, अहले बैत से बढ़कर नहीं, रसूल से बढ़कर नहीं, खुदा से बढ़कर नहीं, उसके हुदूद में। तो तबर्रा ठीक है, मगर गाली गलौज उसको तबर्रा नहीं कहते, तबर्रा की कैटेगरी से खारिज है। बदतरीन चीज जो हम कह सकते तबर्रा में, वो कुरान, कुरान ने कहा है और अहले बैत ने भी ज़ियारत आशूरा में, वो है लानत। इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। हम कहेंगे लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये सबसे बड़ी मजम्मत है, इन्हें बेस्ट कंडमनेशन इस लानत। खुदा ने भी किया है, आइमा ने भी किया है, हमें यही सिखाया है, ठीक। अलबत्ता तबर्रा का मतलब शख्स से नहीं है, कभी शख्स से तबर्रा होता है यानी पर्सन से, कभी शख्सियत से तबर्रा होता है उसके किरदार से, اگر ہم شخص سے تبرع کرتے ہیں اسی کے کردار کو اپناتے ہیں تو ہم پر بھی تبرع ہے. خدا کو کسی سے رشتہ کوئی دوستی نہیں ہے یا کسی سے دشمنی ہے. نام سے کہ فلاں آدمی کا نام یہ ہے اس لیے چونکہ اس کا نام یہ تھا لہذا وہ دشمنان اہل بیت میں سے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسی کھلی کتابیں ہیں تاریخ سے, دیکھیے شہداء کربلا میں بھی عثمان ایک نام ہے, نواب اربا میں بھی عثمان ایک نام ہے. نام سے خدا کو نفرت نہیں ہے. حر ابن یزید دے دیا ہے تو حر نعوذ باللہ پورے ہو گئے. نام سے اللہ کو نفرت نہیں ہے, نہ اہل بیت کو نفرت ہے, نہیں, کردار سے. کردار کی مذمت ہونی چاہیے, یعنی قیامت تک جو بھی یہ کردار کو اپنائے گا اس پر لعنت. برادر محترم نے بہت اچھا فرمایا کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. آج کے یزید کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, آج کے شمر کو دیکھنا چاہتے ہیں, آج کے ابن زیاد کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس پر لعنت پڑتے ہیں. لعنت پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم بیزار ہیں, یعنی ہم وہ نہیں کریں گے جو وہ کرتے تھے, تو اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اتنے بے وقوف نہیں تھے, اس لیے کیونکہ ڈپلوماسی نے بتا دیا کہ بڑے ہوشیار تھے, بڑے چالاک تھے. اتنے کمزور بھی نہیں تھے اس لیے کہ بعد میں ہزاروں کو قتل کیا, معلوم ہوا کہ کچھ ہے, یعنی ہاتھوں میں دم ہے. تو سبب کیا ہے, کیوں نہیں قتل کیا؟ جو حضرت سید الشہداء کی زیارت کر چکے ہیں خدا ہم کی زیارت کو نصیب کرے, قبول کرے, اور جو حضرات ابھی نہیں جا چکے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو, جو نہیں جا چکے ان کے لیے, جو جا چکے ان کے لیے بار بار انشاءاللہ زیارت نصیب کرے. گنبد پر آپ جا کے دیکھیں گے, نظر دوڑائیں گے تو پرچم کس رنگ کا ہے؟ سرخ رنگ کا, لال رنگ کا پرچم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب ٹریڈیشن میں جب بھی کسی کو قتل کیا جاتا یا شہید کیا جاتا اور اس کا بدلہ نہ لیا جاتا تو لال جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا وہاں پر, تاکہ معلوم ہو کہ اس کا بدلہ بھی نہیں لیا گیا ہے, انتقام باقی ہے. تو معلوم ہے مختار نے کچھ نہیں کیا, اتنا بڑا کام نہیں کیا, بہت اچھا کام کیا ہمارے حق میں, مگر جو حق تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا ہے. یعنی منتقم حقیقی پردہ غیب میں ہے, انتقام ابھی بڑا باقی ہے, بہت قریب ہے انشاءاللہ, بہت قریب ہے وہ دن. مگر اس کا مطلب کیا ہے, ابھی انتقام باقی ہے. عرب ٹریڈیشن اتنا اسٹرانگ تھا بالخصوص اس زمانے میں, اب کے عرب تو ماشاءاللہ استحالہ ہو چکے ہیں, کنورٹ ہو چکے ہیں, اپنی عربیت کو بھی کھو دیا ان لوگوں نے. اسلام تو دور کی بات, عربیت بھی ختم ہو گئی, وہ غیرت بھی ختم ہو گئی. اتنی اسٹرانگ تھی کہ اگر کوئی کسی نے قتل کیا, نام نوٹ کر لیا جاتا تھا اپنے ذہنوں میں, ہاں فلاں شخص نے فلاں جنگ میں فلاں وقت فلاں شخص کو مارا, یہ ہمارے قبیلے کا ہے, اس کا انتقام باقی ہے. کچھ لوگ اتنے اسمارٹ تھے اور ان کو پیغمبر کے مشن پر اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ یہ کہاں تک جائے گی, کہ پورے عرب کو قبضہ کر لے گی یا نہیں کر لے گی, نہیں معلوم تھا کل کیا ہوگا, پتا نہیں. They wanted to be in safer side. اگر کل اسلام نعوذ باللہ شکست کھا جائے اور ہمارے مخالف جو کفار قریش ہیں وہ قابض ہو جائیں تو پھر چن چن کے انتقام لیا جائے گا, یہ ہمارا نام تو نہیں آنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں, نہ پاگل تھے نہ بے وقوف تھے, نہ اتنے کمزور تھے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, نہیں, بہت ہی ہوشیار تھے اپنے کاموں میں, بہت ہی ہوشیار تھے. یہ اپنی ہوشیاری ہے نا, معاویہ کی پالیسی اور مولا کائنات کی پالیسی میں یہی فرق ہے. لوگ آتے ہیں, معاویہ اپنے ایک سپائی کو بھیجتا کہ جاؤ مولا کائنات کی فوج کی سپائنگ کرو, فلاں کام کرو, فلاں کام کرو, فلاں کام کرو, اتنا ہدیہ. واپس آیا, کام پورا ہو گیا, ہدیہ اس نے دے دیا, سراہا, ویل ڈن, اس کے بعد کیا, اس کو قتل کر دو. ارے وہ تو گھبرا جاتا, بھائی میں نے آپ کی خدمت کی ہے, آپ کے لیے جاسوسی کی ہے, تو بھائی قتل کیوں؟ کہا میں نے جاسوسی کے پیسے دے دیے. قتل اس لیے کہ جس نے ان کی جاسوسی ہمارے لیے کی ہے وہ شخص کا کیا بھروسہ کہ ہماری جاسوسی ان کے لیے بھی کرے. لہذا جینے کا حق نہیں ہے. That's good point. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے یہاں کی روایتوں میں ہے کہ جو چغل خور ہوتا ہے, نمامی جو کرتا ہے, یعنی ایک کی بات کو دوسرے آپ سناتا ہے, اس کی غلطی کو ادھر سناتا ہے, اس کی غلطی ادھر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ اس کا بھروسہ مت کرو. اگر کسی نے کسی مومن کی برائی آپ کے سامنے کی تو عین ممکن ہے کہ آپ کی برائی اس کے سامنے بھی کرے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا, اس کی سچائی ختم ہو گئی, یعنی اس پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا, پھر وہ عدالت میں ایز اے وٹنس نہیں بن سکتا. یہ تو طے شدہ بات ہے نا. تو ان لوگوں کی پالیسی بہت عمدہ تھی اپنے کام میں, مگر مکاری بہت زیادہ, اتنی مکاری کہ کس کو پیسوں سے خریدنا ہے, کس کو لالچ دینا ہے, کس کو دھمکی دینا ہے, سب کچھ کرتے تھے باقاعدہ. مولا کہنا کی خدمت میں آئے کچھ لوگ ہمدرد بن کے, سجیشن لے کر کہ آقا, اچھے لوگ تھے, میں برے لوگ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ہمدردی کے ساتھ. انہوں نے کہا آقا دیکھیے مالیا کتنا ہوشیار ہے, آپ کیوں نہیں ہوشیار ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بیر کر لو نا, مالیا کے خلاف مت جاؤ اس وقت, تھوڑا ادھر کام کوفے میں اس میں نپٹا لو کام کو, جب ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے مالیا پر حملہ کریں گے. مولا نے جواب دیا کہ دیکھیے مالیا میں اور بجھ میں فرق یہی ہے, لولت تقا لکنت ادھا الناس, اگر تقوی نہ ہوتا, اگر تقوی واجب نہ ہوتا تو میں دنیا کا سب سے بڑا چالاک انسان ہوتا. یہ بغیر اصولوں پر پابندی کیے پالیسی کرنا بہت آسان ہے, حکومت کرنا بہت آسان ہے, مگر پرنسپلز کے تحت رہ کر تقوی کے دامن کو بچاتے ہوئے حکومت کرنا بہت دشوار ہے. اس کے لیے علی کا جگر چاہیے. ہر کوئی ہر کام کر لے, کوئی پابندی نہیں تو کوئی بھی کر سکتا. آج کی دنیا میں ہی چل رہی ہے نا, ایک سیاست ایسی چل رہی ہے جو جھوٹ بولنا ان کے لیے تو واجب ہے, یعنی اس سیاست میں اگر جھوٹ نہ بولے تو پھر سیاست ہی کیا. اس لیے ہمارے ذہن میں جب بھی ہم کہتے ہیں سیاست پولیٹکس تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے, گندگی, جھوٹ, مکر, فریب, یہ جھوٹے اسماعیل, یہ سب ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. جبکہ پالیسی دو قسم کی ہے, ایک ہے ماویئن پالیسی جس میں سب چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک ہے علویئن پالیسی, مولانا کائنات کی پالیسی, سیاست علوی. اس سیاست کو ہم اپنائیں گے جس میں تکلیف ہے, پرنسپلز کا پاس و لحاظ کرنا ہوگا, قربانیاں دینی ہوگی, قربانیاں دینی ہو تو دیں گے مگر اصول کو نہیں توڑیں گے. سجیشن لے کر آئے تھوڑی دیر معاویہ کو ایکسپٹ کر لو ایز اے گورنر. مولانا نے کہا, مولانا نے فرمایا کہ میں ایک لمحے کے لیے معاویہ کو ایز اے گورنر امضا کر دوں تو پھر علی علی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے میں ظلم کو ریکگنائز کر دوں تو پھر علی علی نہیں. اس کے لیے چاہے جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے, قیمت اہم نہیں ہے, اصول اہم ہے. یہ ہے فرق عزیزان محترم. میں وقت سے بہت آگے نکل چکا ہوں. بحث یہ کرنی ہے کہ بھائی جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے دشمن کا مقابلہ کیا. دشمن کون تھا اس وقت؟ کفار قریش. ہم ان سے سبق لینا چاہتے ہیں. آج دشمن کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ نام تو ہر کوئی لے سکتا ہے. دشمن شناسی علم ہے, ایک نالج ہے, ایک سائنس ہے کہ دشمن کو پہچاننا, جس طرح کہتے ہیں ڈاکٹرز بیماری کو پہچاننا آدھا علاج ہے. بیماری نہ پہچانی جائے تو پھر علاج فائدہ نہیں, کبھی کبھی ہو سکتا وہی علاج زہر بن جائے. بھائی کچھ اور بیماری ہے, کچھ اور علاج چل رہا ہے. تو دشمن شناسی بھی بہت اہم ہے. ہمارے یہاں تصور کرتے ہیں, تھوڑا ادر تبرہ کرتے ہیں اہل تصنن کے خلاف. بھیا اہل تصنن کب ہمارے دشمن ہیں؟ خدا حفظ کرے تیجانی سماوی کو, انہوں نے کتاب لکھا الشیعہ ہم اہل السنہ. شیعہ ہی اہل سنت ہیں. بھیا ہم سب سنی ہو گئے. ایک کتاب لکھا, مستدل کتاب لکھا, موجود ہے, انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا اس کا, آن لائن اویلیبل, آپ پڑھیے. دلیلیں دی ہیں, پیش کی ہیں. اہل سنت کے معنی کیا ہے؟ جس نے سنت رسول پر عمل کیا. ہم سے زیادہ کوئی سنت رسول پر عمل کر رہا ہے؟ ہم بھی سنی ہیں. تو اہل سنت ہمارے دشمن نہیں ہیں. خامخا ہم لوگ دشمن تلاشی کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا, میں چھوٹا بچہ تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے مجلسوں میں برادران اہل تسنن شریک تھے. میں 2009 میں پونا میں مجلس پڑھا تھا اشرح اول, وہاں پر میں نے دیکھا پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, یہ جو بوہرا کمیونٹیز ہیں اور کچھ سنی حضرات, یہ لوگ شریک ہوتے تھے, دن بدن بڑھتے گئے. میں نے پوچھا یہ کیا سبب ہے جو روزانہ بڑھتے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے جب آتے تھے وہ پہلے دیکھتے ہیں ذاکر کون ہے, جب دیکھتے ہیں بس اس طرف کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ خاص بات نہیں آ رہی ہے, اتحاد کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, سب تبرہ تبرہ, اس طریقے کا رویہ جو عمل کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اگر کوئی سوافٹ بات ہوتی ہے تو وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں. میں نے دیکھا دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں, جب مسائل پڑ جاتے ہیں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. کیا پیغمبر کو اپنے سے مخصوص کرنا عقل مندی ہے؟ خدا کہہ رہا رحمتا للعالمین اور ہم کہہ رہے پیغمبر ہمارے ہیں. امام کو کہا جاتا ہے امام و مبین, امام کائنات کا امام ہوتا ہے, تو ہم کہہ رہے نہیں شیعوں کے امام, کنفائن کر رہے ہیں. یہ بھی طریقہ کا ظلم ہے, امامت کو کنفائن کرنا, کہ ہمارے سیکٹیرین بنا دینا, یہ خود ہی ظلم ہے. بھائی حق ہے ہر انسان کو, میں نہیں کہہ رہا مسلمان کو, حق ہے ہر انسان کو کہ مجلس حسین میں شریک ہو. میں پتہ نہیں برے صغیر میں ایک اصطلاح ہے امام بارگاہ, امام باڑا, امام باڑا کہتے تھے پہلے امام باڑا. آج کل چونکہ ایرانی پرشین لینگویج کا انفلوئنس ہو رہا ہے, حسینیہ حسینیہ کہتے ہیں, پھر جا کے برے صغیر میں دیکھیے امام باڑا, امام باڑا ہوتا تھا, آج بھی بہت سے ہیں. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ چونکہ نان مسلمز کو مسجد میں آنا جائز نہیں تھا, لہذا مسجد کے پاس امام باڑا بناتے تھے تاکہ وہ بھی مجلس حسین میں شریک ہوں. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون نان مسلم ہے, اس میں ہے کوئی اس اتنا طور فالت؟ کون سی ایسی سیکریسی بحث کی جا رہی ہے, کون سی سیکریٹ بات ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور کل یوٹیوب میں پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا. یہ سیکریسی ہے؟ اسلام میں کوئی سیکریسی کوئی معنی رکھتی ہے؟ پیغمبر اسلام اپنی بیڈ روم میں اپنی زوجہ سے بات کرتے ہیں تو حدیث بن کر آ گئی. اب کوئی اسلام میں سیکریسی ہے؟ کون سی سیکریسی ہے اسلام میں؟ ہمارے پاس چھپانے کے لیے ہے کیا؟ نتنگ تو ہے, کیوں چھپائے؟ اس کو اوپن رکھیے. مجلس حسین, یعنی حسین امام ہے انسانیت کا, انسانیت کو بچایا ہے حسین نے, تو تمام انسانوں کا حق ہے کہ حسین کے پیغام کو سنیں, عمل کریں نہ کریں اس پر ہے. خدا رحمت کرے جوش ملی آبادی کو فرمایا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین. بیدار بیدار کس کو, کون بیدار کرے گا؟ ہم نے کہا اسلامک اویکننگ بہتر ہوتا شاید, ہم کہتے کیا کہتے ہیں انسانی بیداری, انسان کو جھنجھوڑو بیدار ہو جاؤ تو مسلمان ہے. اہل بیت علیہ السلام, امام ظاہراً امام ششم کا قول ہے, امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام قول ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے کلام کو, ہماری احادیث کو دشمن کے سامنے بیان کیا جائے, جن کے ضمیر پاک ہیں, ابھی انسانیت باقی ہے, ان کے سامنے بیان کیا جائے, دنیا کے سامنے بیان کیا جائے, لتبعونا لو علم محاسن کلامنا لتبعونا, اے جملہ تھے, اگر ہمارے کلام کی خوبیوں کو کوئی پہچان لے تو فوراً اتباع کرے گا, پیروی کرے گا. پھر کلام کو پہچانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. تو ہم عام کریں گے پیغام کو تو ہماری میجورٹی ہوگی. دنیا غلط پیغام کو بیوٹیفائی کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے کہ ہمارے پاس حق ہے. ہم اچھے پیغام کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور کہتے ہیں ہمارے پاس حق ہے. کون مانے؟ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نان مسلم رہے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نان شیعہ رہے, ہم چاہتے ہیں کہ سب شیعہ ہو جائیں. وار سے نہیں, تلوار سے نہیں, لڑکے نہیں, ہمارے اخلاق سے. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, تم داعی بنو, دعوت دینے والے بنو اسلام کی طرف, بغیر السنتکم, زبان سے نہیں اپنے کردار سے. تمہارا کردار ان کو بلائے, تمہارا بیہیویئر ان کو بلائے. اسلام کی کامیابیوں کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ اسلام کردار سازی کا نام ہے. کردار سے اسلام پھیلا ہے, تلوار سے نہیں. اسلام میں ڈیفنس ہے, افنس نہیں ہے. یہاں تک کہتے ہیں جنگ خیبر, کچھ لوگ بحث کرتے ہیں آفنس ہے, میں ثابت کروں گا یہ بھی ڈیفنس ہے. آفنس نہیں ہے, ڈیفنس ہے. یعنی ہم لوگ تلوار کے پر ہوتے پر, اب دیکھیں یہ بھی ایک بحث ہے کہ کربلا میں جو طاقت ہمارے پاس موجود تھی, جو حسین کے لشکر والوں کے پاس جو طاقت موجود تھی, ایک ایک ہزاروں کا مقابلہ کر سکتا تھا. آپ کو یقین ہے اس بات کا؟
بے شک.
یہ عقیدہ ہے نا, انہوں نے تاریخ میں بتایا بھی ہے. دیکھیں جنگ بدر میں مولا کہنا دی کتنوں کو قتل کیا, 35 اور 36. تو یہ عدل و دلیل فلسفے میں کہتے ہیں عدل و دلیل على امکان الشیء وقوعه, بہترین دلیل کسی کے پوزیبل ہونے کی یہ ہے کہ وہ ہو کے دکھ رہے, ہو کے دکھا دے. بھائی سورج, سورج پوزیبل ہے, سورج نکل چکا ہے, دیکھ چکا ہے, تو پوزیبل ہونے کی بحث نہیں ہے. دیکھ چکے ہیں, آ چکا ہے, اب پوزیبلٹی کی بحث نہیں ہوگی. تو یہ لوگ کر چکے ہیں, اتنی شجاعت کی جوہر دکھا چکے ہیں. پھر دشمنان نے اہل بیت جو کربلا میں تھے ان کے قتل ہونے کی تعداد کم کیوں ہے, یہ سوال نہیں ہے کیا آپ نے آپ سے کبھی سوال ہے کیوں تعداد کم ہے؟ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک جملہ. شمر سینے پر سوال ہے, مولا حسین ہے, آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے, پورے سب شہید ہو چکے ہیں, کوئی نہیں ہے. اب حسین شمر کی ہدایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حقانیت کے لیے بس ایک ہی دلیل کافی ہے. میں نے عرض کیا کہ کسی کو حق سمجھنے کے لیے, زندگی بدلنے کے لیے لمبے لمبے آیتوں کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے. ایک آیت انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہے, ایک حدیث, ایک واقعہ, ایک تاریخ واقعہ انسان کو جھیوڑنے کے لیے کافی ہے. مولا حسین پوچھتے ہیں کون ہے, من الذی ارتقیت, کون ہے جو میرے سینے پر سوار ہے؟ جو بھی سوار ہے بڑی عظیم جگہ پر سوار ہے. گفتگو چل رہی ہے, وہ ڈائلگ پڑھی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے پڑھی اس ڈائلگ. شمر کہتا میں شمر ہوں. مولا کہتے ہیں, پوچھتے ہیں مولا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں امام ہوں؟ کہتا بے شک. کیا تو نہیں جانتا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں؟ کہ بے شک. کیا تو نہیں جانتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کہ بے شک. تو نہیں جانتا کہ میں رسول کا نواسا ہوں؟ بے شک. گفتگو چل رہی ہے. مولا پوچھتے ہیں کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے کیا ممکن ہے؟ تو کہتا ہے مجھے رہ کے حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے. تو کہتا ہے میں باغات اس میں دوں گا مدینے میں. وہ کہتا ہے وہ مجھے ملک رہ عظیم ہے. مولا دیکھیے, مولا کو بچنا نہیں چاہیے. دیکھیے علی الدنیا بعدک العفا, مولا علی اکبر کی شہادت کے بعد مولا نے فرمایا دنیا, دنیا میرے لیے بیٹے کی شہادت کے بعد کچھ نہیں ہے. اب دنیا میں جینے کا مزہ نہیں ہے. اب امام جینا چاہتے ہیں؟ نہیں, امام ہدایت کرنا چاہتے ہیں. کس کی ہدایت کر رہے ہیں؟ شمر کو بھی ہدایت کرنا چاہتے ہیں, آخری اتمام میں حجت کرنا چاہتے ہیں. پوچھتے ہیں اگر میں جنت میں باغ دے دوں جو ملک رائے سے بڑا عظیم ہے, کیا تو مجھے چھوڑ دے گا؟ شمر نے نہیں کہا کہ جنت, کیا یقین کہ آپ جنت میں دو گے؟ نہیں, اس کو یقین تھا کہ جب سیدہ شباب اہل جنہ کہہ رہا ہے تو دے گا. شمر کو اتنا یقین تھا. شمر نے پوچھا جنت تو قرض ہے, مجھے کیا چاہیے؟ امام کون ہے؟ امام, امام وہ ہے جب شمر سینے پر سوار تھا تو اس شمر کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں. یہ شمر کی بدبختی ہے. شمر بھی اگر, میں بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں عزیزو, شمر بھی اگر چاہتا تو حر بن سکتا تھا. امام کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے. اگر شمر حر بن کے آ جاتا تو امام گلے سے لگاتے. بڑی شمر کی بدبختی ہے. امام نے آخری لمحات میں بھی نصیحت فرمائی, عاشور کا خطبہ موجود ہے, کتابوں میں درج ہے, نصیحت فرمائی کہ ساقی کوثر کا بیٹا میں سقی ابن سقی ہوں, تم نے میرا اکبر کو شہید کیا, تم نے میرا انہوں محمد کو شہید کیا, تم نے قاسم کو شہید کیا, تم نے میرا عباس کو شہید کیا, اب کوئی نہیں ہے, اب بھی تم میں سے اگر توبہ کر لے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جو اس طریقے کا دعویٰ کر رہی ہے, بس حسین ہے اور بس, کوئی نہیں. اور قیامت تک کوئی ایسا جری نہیں پیدا ہوگا جو اس ہنگام میں کربلا میں یہ خطبہ دے کہ اب بھی کوئی تم میں سے توبہ کر لے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جب کوئی جنبش نہیں ہوئی تو امام نے عجیب جملہ فرمایا, ملعت بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ میں حرام غذا جا کے تمہاری رگوں میں حرام خون دوڑا دیا ہے. اب امام کی نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی, میں پورا قرآن بھی پڑھ لوں تم پر اثر نہیں کرے گی. حرام غذا پہنچ چکی ہے, باتیں رہ گئی ہیں, وقت گزر رہا ہے. آج 6 محرم کے مسائل پڑھیں گے. حسین کی حقانیت کی عمدہ ترین اور محکم ترین دلیل یہ ہے کہ حسین نے 6 ماہ کو میدان میں بھیجا. اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کربلا. انسانیت اگر کوئی دیکھے, 2 ایسے ویپن کو استعمال کیا حسین نے جو اپنی حقانیت کو ثابت کرنے میں منفرد ہے. ایک جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجا جو ہم شبیہ رسول ہیں, ہم شبیہ رسول کو بھیج کے بتا دیا دنیا والوں کو, دیکھو جو ہمارا مخالف ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اگر مسلمان ہوتا تو رسول کی شکل کو دیکھ کر رک جاتا, تو معلوم ہوا کہ مسلمان نہیں ہے. برچی کا پھل لگایا, شدید کر دیا, تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. دوسرے ویپن کو حسین نے پیش کر کے بتایا کہ دیکھو میرا دشمن انسان نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ کہ جب بھی کوئی بھی انسان ہو بلا مذہب و ملت کی کوئی لحاظ نہ کرے, بلا لحاظ مذہب و ملت, ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی ہو, اگر بچہ کوئی ہو, پیاس سے بلکتا ہو, بھوکا مر رہا ہو, وہاں پانی پلانے کے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا مذہب کیا. ایک انسانی فطرت کی بات ہے. بچہ جب پیاس سے بلکتا ہے تو فوراً کوئی بھی انسان ہو وہ پانی لے کر آگے بڑھتا ہے. مگر کربلا میں کیا ہوا, حسین نے اس ویپن کو پیش کر کے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہمارا دشمن انسان نہیں ہو سکتا, انسان نہیں ہو سکتا. کوفے والوں نے کوئی روایت لکھی, یزید کے لشکر والوں نے کوئی روایت لکھی, چاہنے والوں نے کوئی روایت لکھی, علی اصغر کی شہادت کے سلسلے میں کئی روایتیں ملتی ہیں, مگر مختار کے قیام نے ایک عجیب بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن کے زبانی دشمن کے کرتوتوں کو اگل کے رکھ دیا. مختار کے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ جب بھی کسی قاتل کو پکڑتے تو پہلے خود نیچے بیٹھ جاتے تخت سے اتر کے, اس قاتل سے کہتے بتا تیرا جرم کیا ہے, جو تم نے کیا وہ بتا دے. جب قاتل اقرار کرتا اپنے جرم کو بتاتا, تاکہ مختار چاہتے تھے کہ تاریخ میں سخت ہو جائے, خوب روتے تھے مختار اور پھر قاتل کو سزا دیتے تھے. روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص مختار کی بارگاہ سے مدینہ جاتا ہے اور امام چہرم سے ملاقات کرتا ہے. امام چہرم پوچھتے ہیں, جب مختار کے حالات سنائے جاتے ہیں پوچھتے ہیں امام کہ بتاؤ, ایک ایک قاتل کا بتایا جاتا ہے کہ مولا عباس کے قاتل پکڑا گیا, مولا قاسم کے قاتل کو سزا دی گئی, مولا انو محمد کے قاتل کو مار دیا گیا, ایک ایک کا نام سناتے مولا کچھ نہیں کہتے. آخر میں پوچھتے ہیں بتاؤ شمر کا کیا ہوا. بتا دیا جاتا ہے کہ مولا شمر کو بھی سزا ہو گئی, تو پھر پوچھتے ہیں ہرمیلا کا کیا ہوا. بار بار پوچھتے ہرمیلا کا کیا ہوا, تو اس نے پوچھا آقا آقا یہ ہرمیلا کے بار بار نام کیوں لے رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں حضرت رسول سکو تو سنو, امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی قاتل کسی بھی شہید کو شہید کیا ہے, بس وہ شہادت عظیم ہے, ہر ایک شہادت ہمارے لیے عظیم ہے, مگر ہرمیلا نے جو تیر چلایا علی اصغر کے گلے پر, یہ تیر علی اصغر کے گلے پر نہیں آل محمد کے دلوں پر پھر گئی. یہ تیر پورے آل محمد کے دلوں پر چل گئی, آل محمد کا دل کباب ہو گیا. بتاؤ ہرمیلا کو سزا ملی کہ نہیں. وہ شخص دوڑ کے آتا ہے مختار کی بارگاہ میں, ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ ہرمیلا کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے. مختار زمین پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہرمیلا بتا تو نے کیا ظلم کیا کربلا کے میدان میں. ہرمیلا کہتا ہے امیر مجھے معاف کر دے, میں نہیں بتا سکتا, اصرار پڑا. ہرمیلا کہتا ہے کہ میرے
چلہ کمان میں سات تیر تھے، چار تیر خطا پر گئے، چار تیر میں نہیں مار سکا، تین تیر تین الگ الگ جگہوں پر پیوست ہوئے۔ پوچھتے ہیں کہ میرا بتا وہ تین تیر کہاں کہاں تو نے چلائے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے اس ملعون، وہ ملعون کہتا ہے کہ امیر ایک تیر کو میں نے مشک سکینہ سے پیوست کیا، جب عباس پانی لے کر جا رہے تھے، عباس کی امید مشک سکینہ تھی، میں نے مشک سے تیر پیوست کیا، پانی بہا تو اب عباس خیموں کی طرف نہیں مقتل کی طرف لوٹے، ایک تیر مشک سکینہ سے پیوست ہوا۔ مختار پوچھتے بتا دوسرا تیر، وہ کہتا امیر رہنے دے۔ ایک بتا پوچھتے نہیں تجھے کہتا ہوگا، اور میرا کہتا ہے کہ دوسرا تیر جب حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، سر کو اٹھایا تو سینے سے پیوست ہوا، خون کا فوارا ابلا، ماجا آیا زہرا کا، زہرا کا لال گھوڑے سے گرا۔ اب مختار پوچھتے ہیں اے ہرملا یہ تیرا تیسرا تیر کہاں پر لگا، تو نے کہاں چلایا؟ ہرملا کہتا امیر تم نہیں سن سکو گے۔ مختار کہتے نہیں تجھے کہنا ہوگا۔ ہرملا کہتا ہے کہ ڈھنڈا سا بدل لے کر حسین امام حجت کے لیے آئے تھے، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اختا کلام الحسین، تو میں نے پوچھا اے عمر سعد باپ کے کام کو تمام کروں یا بیٹے کے؟ تو عمر سعد نے کہا بیٹے کے کام کو تمام کر دے، باپ خود تو خود مر جائے گا۔ حسین دو مرتبہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور تیسری مرتبہ شہادت پائی ہے۔ ایک مرتبہ وہ جب علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب آواز سنی علی اکبر کی اپنے کانوں سے تو کہا الگ دنیا بعد کلافا، اب حسین مر گیا، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور دوسری وفات حسین کی اس وقت ہوئی جب علی اصغر اپنے ہاتھوں میں بلک کے رہ گئے، اب حسین جیے تو کس کے سہارے جیے؟ اب حسین اس دنیا میں نہیں۔ تیسری مرتبہ حسین نے شہادت پائی۔ میں کہوں گا آقا اپنے بیٹے کو پانی پلانے کی طرف سے لائے تھے، آقا اب جبات کے پاس کیسے جائیں گے؟ عجب نہیں حسین یہ آواز دے، تبھی تو میں کہہ کے جا رہا تھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کچھ قدم آگے بڑھتے اور کچھ قدم پیچھے ہٹتے، رباب کو کیسے جواب دے اصغر کو؟ رباب کے حوالے یوں نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگار تجھے واسطہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، پروردگار تجھے واسطہ اس عزاداری کا، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، مزید نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزاداران امام مظلوم میں شمار فرما، سربازان امام زمانہ میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ بار الہ مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما، ہم سب کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ جو حضرات اس وقت زائرین وہاں پہنچ چکے ہیں ان کی جان مال آبرو عزت محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، ممالک اسلامیہ میں جو دشمنوں کا قبضہ ہے پروردگارہ انہیں نیست و نابود فرما، صالحین کی حکومت قائم فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام اور دشمنان مکتب اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ائمہ معصومین کا، تجھے واسطہ ہے اس عزاداری کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ Thank you.